نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فلا بد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الامين الكريم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ آئیے سب سے پہلے آپ آئے کائنات رحمت عالم ہمیشہ بے قطع سرکار سیدنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے قسمہ میں جھوٹ جھوٹ کر عقیدت و محبت کے ساتھ ضرور پاک کا نظران محبت پیش کرے حرم شریف میں سبوں میں جگہ خالی ہیں اسے دور کریں اور پیچھے والے حضرات کو حرم جی کے باہر بیٹھے ہیں وہ اندر آئیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے آگے آ جاؤ ارے خالی ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کنز الکرامت جبل الاستقامت امام احمد رضا خان قاضی مریدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سرکار موقعیت مآب نے اپنی غلامی کا اپنی محبتوں کا نظرانہ اس طرح پیش فرماتے ہیں فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے موت سے بالا تیرا واہ کیا مرتبہ اے موت سے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اور یا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا ابھی میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا مع الصادقین یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وقولوا مع الصادقین اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ جو ایمان میں سچے ہیں ایمان میں مخلص ہیں اور رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاص کے ساتھ تصدیق کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صادقین سے وہ لوگ مراد ہیں سچوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کی نیتیں سچی رہیں ان کے دل اور اعمال سیدھے رہیں یعنی وہ لوگ جو سچے اور خلوص و جدیت کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے تعلق سے فرماتا ہے کہ ایمان والوں ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ڈرنے کا حکم اس لیے دیا کہ ہمیں ڈرنے کا حکم دیا اس لیے کہ اگر ہم اپنے اندر خدا کا خوف خدا کا ڈر پیدا کر لیں گے خشیت الہی ہمارے دل میں جگہ بنا لے گی تو ایسی صورت میں دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا نہیں سکتی, کسی حکومت میں یہ ہمت نہیں کہ وہ ہمیں ڈرا سکے. آج ہم نے جو لوگوں کا ڈر بس چکا ہے, طاقتوروں کا خوف پیدا ہوتا جا رہا ہے, وہ صرف اس لیے کہ ہم نے اللہ کے ڈر سے, اللہ کی خشیت سے اپنے سینے کو خالی کر لیا ہے. ضرورت ہے اس بات کی کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے, اپنے دل کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا مدینہ بنائے. اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس جماعت میں اولیاء اللہ ہے وہی جماعت برحق ہے, اس لیے کہ وہ صادقین کی جماعت ہے. اسی شاخ میں ہر پھول لگتے ہیں جس کا تعلق جڑ سے قائم ہوتا ہے. وہ جماعت صرف الحمدللہ اہل سنت کی جماعت ہے. دیکھو بنی اسرائیل میں ہزارہ اولیاء پیدا ہوئے, مگر جب ان کا دین منسوخ ہو گیا ان کی ولایت بند ہو گئی. لہذا ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہو اور اس جماعت میں رہو جس میں سچے لوگ ہوں. الحمدللہ ہم جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اس جماعت میں صدیقین بھی ہیں, شہداء بھی ہیں, صالحین بھی ہیں, انبیاء بھی ہیں. انہیں میں ایک نام, انہیں صالحین میں, انہیں صدیقین میں ایک نام قطب ربانی غوث سمدانی سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا آتا ہے. آپ صدیق ہی نہیں بلکہ صدیقین کے امام ہیں, صالح ہی نہیں بلکہ صالحین کے مبتلا ہیں. آپ ولایت کے بادشاہ تھے, جہاں سرکار حوثیت معاف ولایت کے بادشاہ تھے وہیں آپ کے ماں والد مالک حضرت ابو طالب موسیٰ جنگی دوست تقویٰ و طہارت کے منصب اعلیٰ پر فائز تھے. آپ کا لقب جنگی دوست تھا وہ اس لیے کہ آپ جہاد کی دلیل اللہ کو دوست رکھا کرتے تھے. ریاض الحیات میں اس لقب کی تشریح یہ بیان کی گئی کہ آپ اپنے رب سے ہمیشہ جہاد فرماتے تھے اور نفس کشی کو تذکیہ نفس کا ملال سمجھتے تھے. چنانچہ اس مجاہدہ نفس میں مکمل ایک سال تک ابو صالح نے قطعی کھانا پینا آپ نے ترک فرما دیا تھا. ایک سال گزر جانے کے بعد جب ذرا کھانے کی خواہش محسوس ہوئی تو ایک شخص نے عمدہ غذا اور ٹھنڈا پانی لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے ان کے اس ہدیے کو قبول فرمایا, لیکن فوراً غربا مساکین کو بلا کر اسے تقسیم کر دیا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے فرمایا, اے رب تیرے اندر ابھی غذا کی خواہش باقی ہے, تیرے واسطے تو جو کی روٹی اور گرم پانی بہت ہے. اسی کیفیت میں سرکار سیدنا خضر علیہ السلام تشریف فرما ہوئے اور فرمایا, آپ پر سلام ہو, اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کے قلب کو جنگی یعنی نفس و نفس اور کفار سے لڑنے والا فرمایا اور آپ کو اپنا دوست بنا لیا ہے, اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کے ساتھ افطار کروں. حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جس طرح کھانا تھا اسی کو دونوں حضرات نے تناول فرمایا. اس وقت سے حضرت غوث اعظم کے والد مالک کا لقب جنگی دوست ہو گیا. آپ ہر وقت ذکر و اذکار, باز و نصیحت, مجاہدہ اور دین مدین کی نشر و اشاعت اور جہاد کی سبیل اللہ میں مشغول رہتے تھے. آپ کا چہرہ مبارک انوار ربانی کا مرقع تھا, یعنی ایسا چہرہ مبارک کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جاتا تھا. جس محفل میں آپ رونق افروز ہوتے تو وہ محفل منور ہو جاتی. آپ تقوی اور طہارت کے منصب جلیلہ پر فائز تھے. تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دن آپ آفتاب غروب ہو چکا تھا, شام کی روشنی پورے طور پر زمین کے اوپر پھیل چکی تھی. ایک خوبصورت نوجوان دریائے سجنا کے کنارے بیٹھا ہوا تھا. اچانک چاند کی چاندنی میں اس کی نگاہ
دریا کی نہروں میں تیرتے ہوئے ایک خوبصورت سیب پر پڑی. قریب آتے ہی فوراً اس نوجوان نے وہ سیب اٹھا لیا اور بھوک کی شدت کی وجہ سے اس نے اس سیب کو کھا لیا. آپ نے کھا تو لیا. اب جب نوجوان وہاں سے گھر کے لیے روانہ ہونے لگا تو دھیر نے اسے جھنجھوڑنا شروع کیا کہ وہ سیب اس نے بغیر تحقیق کے کھایا ہے. نہ جانے وہ کس چیز کے تھا اور میں تو بغیر تحقیق کے کھا لیا ہے, کسی سے پوچھ کر نہیں کھایا, لہذا یہ مجھے اس وقت تک حلال نہیں جب تک اس کے خالق سے معافی نہیں مانگ لی جاتی. اسی بے چینی اور اس اضطرابی کیفیت میں کروٹیں بدلتے رات گزاری اور صبح سویرے سورج کے شروع ہونے کے ساتھ ہی وہ نوجوان کھیت کے مالک کی تلاش سے نکل پڑا. جہاں سے وہ تیرتا ہوا سیب آ رہا تھا اسی جانی پاکیزہ جذبوں نیک ارادوں اور صالح نیت کا عامل نوجوان چلا جا رہا تھا تاکہ وہ وہاں تک پہنچ سکے جس جگہ سے اس نے یعنی سیب نے تیرنا شروع کیا تھا. وہ نوجوان اپنے زمین کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا. آخرکار اس نوجوان کو ایک باغ نظر آیا اور اس باغ میں نور کے ساتھ میں کھڑی خوبصورت نورانی شخصیت نظر آئی. نوجوان نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کیا. بزرگ شخصیت نے مشفقانہ انداز سے سلام کا جواب دیا اور دعاؤں سے نوازا. دوران گفتگو اس نوجوان کو معلوم ہوا کہ اس بات کے مالک یہی نورانی صورت والے بزرگ ہیں. سنان کا اس نوجوان نے بلا کسی تاخیر کے سبھی مطابق طے کرنے کے بعد اپنی حاضری کا مقصد بیان کیا اور ساتھ ہی اس کھیت کی قیمت دریافت کی تاکہ وہ قیمت ادا کر سکے, اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر سکے اور اطمینان قلب کی لذت سے بہرا پھل ہو سکے. نور کے سینگر میں دھری اس نورانی دور اندیش اور مردم شناخت شخصیت نے اندازہ لگا لیا کہ سیب کی قیمت پوچھنے والا یہ کوئی عام شخص نہیں ہے. تو آپ نے جواب دیا کہ بیٹا اس سیب کی قیمت کتنی ہے کہ تم خود کی ادائیگی نہیں کر سکو گے. لیکن دوسری طرف وہ نوجوان ہر طرح کی قیمت ادا کرنے کے لیے ذہنی طور پر قلبی طور پر تیار ہو چکا تھا. تو بھرپور اصرار پر مالک نے کہا کہ بیٹا اس کھیت کی قیمت کی ادائیگی کی ایک ہی صورت ہے کہ تم ایک سال تک اس باغ کی رکھوالی کرو گے. نوجوان نے باغ کی رکھوالی شروع کر دی. پورے دو سال گزرنے کے بعد پھر بھی نوجوان کو باغی کے مالک نے گھر جانے کی اجازت نہ دی. چند سال جب اور گزر گئے تو ایک دن نورانی صورت والے اسی بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا اب میں تم کو تمہاری خلوص پر خلوص محنت کا اجر اپنی بیٹی سے شادی کی صورت میں دینا چاہتا ہوں کہ تم کیا تم میری بیٹی سے شادی کرنے پر آزاد ہو. میری بیٹی یاد رہے میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے, دونوں ہاتھوں سے لولی ہے, کانوں سے بہری ہے, دونوں پیروں سے معذور ہے اور زبان سے گونگی ہے. بلا اجازت کھیت کھانے اور اس کی معافی کے لیے طویل مسافت طے کرنے والے اس نیک چنت نوجوان نے بلا توقف بغیر کسی دیری کے ہاں کہہ لی اور رضامندی کا اظہار کر دیا اور وقت مقررہ پر اس نوجوان کی شادی ہو گئی. تو بزرگ نے فرمایا کہ بیٹا اب یہ گھر بار اور کل جائیداد اب یہ میری نہیں بلکہ تم اس کے مالک ہو. نوجوان جب گھر کے اندر داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران و سنسر رہ گیا کہ گویا وہ دنیا کی تجیز سے سجائی دلہن نہیں بلکہ جنگل کی کسی بھوت کو دیکھ رہا تھا. جان جیسا چہرا چشمے بتانا شیری زبان ہر الف بولوں اور دوسرا نیک نوجوان نے اپنے مالک کے بیان اور حقیقت حال میں زبردست فرق پایا تو فوراً کمرے سے باہر نکل آیا اور رات الگ گزاری. صبح ہوتے ہی نوجوان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات والی صورت بیان کر ڈالی. حل کیا کہ آپ نے جو اپنی بیٹی کا ہویا بتایا تھا میں نے گھر کے اندر جس مجسمے میں اس نوجوان کو دیکھا اس میں تو بڑا فرق ہے. آخر یہ راز کیا ہے؟ مالک نے بہت ہی نرم لہجے میں جواب دیا، بیٹا میں نے جو کچھ کہا تھا اور تم نے جو کچھ دیکھا حقیقت میں دونوں ہی سچ بات ہے۔ آپ یہ ہے کہ اس لڑکی نے کبھی بھی خلاف شریعت بات نہیں کی، اس لیے وہ گونگی ہے۔ اپنی کانوں سے کبھی کوئی پہل گفتگو نہیں سنی، اس لیے وہ پہلی ہے۔ کبھی بھی اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس لیے وہ اندھی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کبھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، اس لیے وہ ڈھونڈی ہے۔ کبھی بھی جانب معصیت گناہوں کی طرف اپنے پیروں سے چل کر نہیں گئی، اس لیے وہ پیروں سے معذور ہے۔ اس مقدس نیک سیرت عائشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے میں صحیح خاتون کا نام کیا ہے؟ اس مبارک مقدس خاتون کا نام فاطمہ ام الخیر بنت عبداللہ سمری تھا، اور اس پاکیزہ سیرت ان کے حرام کھانے والے نوجوان کا نام سید ابو صالح موسیٰ ابن عبداللہ جنگی دوست تھا۔ لہذا بلا تعمل کہا جا سکتا ہے کہ جب ماں سیرت عائشہ سیرت فاطمہ کے ساتھ میں کھڑی ہو اور باپ محض بلا اجازت ایک ایک کھانے کی تعداد میں جنگی مساوت طے کر کے کبھی کبھی نوکری سر انجام لے، تو پھر انہیں مقدس خاتون اور پانچ بدل نوجوان کی ازدواجی زندگی کے کمل دادا دھار تھے۔ ایک خوبصورت اور عطر بھی پھول کھلا جس نے اپنی خوشبو روحانیت و معرفت سے سارے عالم کو جگمگا دیا، سارے عالم کو بہتا دیا، تو حوثیت و خوبصورت کا دار بن کر آسمان ولایت پر آفتاب و محلات کی طرح جگمگا تھا، جسے دنیا نے غوث شمسانی، انجیر نورانی، شہباز نامخانی، حضور شیخ عبد القادر حسنی حسینی جیلانی بغدادی غوث اعظم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آپ کو اسی مقدس نام سے پہچانا جا رہا ہے۔ روحانی دنیا میں آپ کو غوث اعظم کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ آج کل کے بچے خود اپنی حرکتوں سے اب اس کی روشنی میں غور حاضر کو کا ملاحظہ کرے، آج کل کے بچے خود اپنی حرکتوں سے اپنی تربیت سے اپنے والدین کی تربیت کا پتہ دے رہے ہیں۔ اللہ کی خیر فرمائے، ایک تحقیق سے یہ بات ثابت ہے کہ آخری تین چار ہفتوں میں ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بچے کے کانوں میں اس کی ماں اور ارد گرد کے لوگوں کی آوازیں پہنچنے لگتی ہیں۔ وہ بچہ جو ابھی ماں کے ستم میں ہے سب سے زیادہ اپنی ماں کی آواز کو سننا پسند کرتا ہے۔ دور حاضر کی اکثر ماؤں کا حال کیا ہے یہ ہم سے آپ سے کوئی سیکھا نہیں۔ مائیں جب حمل سے ہوتی ہے تو ان ایام میں تکلیف کا بہانہ پیش کر کے، تکلیف کا عذر پیش کر کے، خلق کلام اللہ کی تلاوت، فرائض نماز، روزے اور پھر وہ وظائف چھوٹی نظر آتی ہیں۔ طرح طرح کی تکلیف، طرح طرح کے بہانے ہوتے ہیں نماز وغیرہ نہ پڑھنے کے لیے، لیکن فلمیں، ڈرامہ دیکھنے، ادھر ادھر کی لاجانی گفتگو کرنے، گانے بجانے سے کسی طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ ربی، بالکل نظم بھی معصوم ہو جائے گی۔ اسی میں وہ وقت گزار دیتی ہے، وہ اس پر توجہ ہی نہیں دیتی کہ پہل گوئی کس اور لاجانی باتوں کا اثر نہ یہ کسی اس پر پڑتا ہے، بلکہ اس کے شکم میں پلنے والے بچے بھی اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہ پاتے ہیں۔ ٹی وی وغیرہ دیکھنے سے برقی رہے ان بچوں کے اذہان پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ بچہ جب آنکھ کھولتا ہے تو ہر طرف سے اس پر پیار و محبت کی بارشیں ہونے لگتی ہیں۔ وہ اپنے گھر والوں کو، وہ اپنے گھر والوں کے ایک ایک عمل کو بہت دیکھتا ہے، اور اس عمل کو عملی ڈرامہ پہنانے کی وہ چھوٹا بچہ کوشش بھی کرتا ہے۔ ابھی شعور نے اس کے دماغ کو دستک بھی نہیں دی ہے، اور بن شعور نے اس کے دماغ پر دستک نہیں دی ہے، ابھی ناسمجھ ہے، اور اس کی ماں اسے اپنے گود میں لے کر ٹی وی پر فلمیں دیکھتی دکھاتی نظر آ رہی ہے۔ جب بچہ روتا ہے تو اچھی باتیں، میٹھی چیزیں لے کر چپ کرانے کے بجائے ٹی وی پر کارٹون وغیرہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ بچہ اسے دیکھنے میں مدد ہو جائے اور اسے ڈسٹرب نہ کرے، اسے پریشان نہ کرے، اسے تنگ نہ کرے۔ حالانکہ اس وقت کی ذرا سی بے سمجھ نہیں اس بچے کے مستقبل کو تاریخ کرتی نظر آ رہی ہے، اس کے فیوچر کو تباہ و برباد کرتی نظر آ رہی ہے۔ یہ ہے آج کی ماڈرن سائنس۔ اب آئیے ذرا سرکار غوث اعظم کی والدہ کا بھی حال سنتے چلے۔ سنے نہیں بلکہ سن کر اس سے سبق بھی حاصل کرے۔ یہ منظور ہے کہ سرکار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی 17 سال کے پیدائشی حافظ تھے۔ وہ کیسے ہوئے آپ خود فرماتے ہیں کہ میں اسی کمرے معذر میں تھا، میری والدہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتی تھی تو میں نے اسی میں رہ کر سن سن کر اس کمرے افسرسی میں 17 پارے حفظ کر لیے۔ میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا ہوں کہ مائیں اگر تلاوت کلام ادا کرے گی تو بچے حافظ قرآن پیدا ہوں گی، مگر اتنا تو ضرور کہوں گا کہ میرے اثرات بچوں کے ذہن پر ضرور مرتب ہوں گے۔ بچہ حافظ قرآن نہیں لیکن قاری قرآن ضرور پیدا ہوگا، قرآن سے محبت کرنے والا، شریعت سے محبت کرنے والا ضرور پیدا ہوگا۔ آج اس لیے مائیں دوران حمل جس طرح ہانی بھرکم کام کرنے سے گریز کرتی ہیں، اسی طرح اگر وہ برے اعمال اور بدگوئی سے بھی پرہیز کرے اور نیک کام، نماز کی پابندی کرے، اچھی باتیں کرے، درود پاک کی کثرت سے اپنی زبان کو تر رکھے تو یقیناً سعادت مند اور صالح اولاد پیدا ہوگی۔ بچہ سب سے پہلے اپنے والدین کے عمل کا بہت جائزہ دیتا ہے اور اس کا پریکٹیکلی کرنے کی پوری پوری کوشش کرتا ہے۔ جیسے کہ وہ حضرات جن کے گھر بچے ہیں انہوں نے اسے دیکھا ہوگا کہ جب والدہ یا حاجی نماز پڑھنے کے بعد دعا مانگتے ہیں، بچہ اس کے بغل میں بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو اسی طرح جس طرح اس کے والدین نے ہاتھوں کو اٹھایا ہے دعا کے لیے، وہ بھی اپنے ہاتھ گرم کرتا ہے، اپنی والدہ کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، والدہ کے والد کے ہوش ہل رہے ہیں تو وہ بھی اپنا ہوش کھلانے لگتا ہے۔ والدین جب دعا کے بعد ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتے ہیں تو بچہ بھی اپنے ہاتھوں کو چہرے پر پھیرتا نظر آتا ہے، کبھی والدہ کے ساتھ رکوع سجود کرنے کی کوشش کرتا نظر آتا ہے۔ ماں باپ اگر کثرت سے اگر یا رسول اللہ کہیں، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے یا ہوش یا ہوش کی صدایں بلند کرتے رہے تو بچہ بھی بڑا ہو کر وہابیوں کی حواست سے محفوظ دے سکتا ہے۔ بڑا ہو کر بچہ بھی جتنا سکی والا نہیں بلکہ غلام احمد رضا ملتا ہے۔ ویسے بھی یہ گھر کے اٹھتے بیٹھتے رسول اللہ سے انتظار کرتے رہو، استعانت مدد مانگتے رہو، ہمیں بارگاہ امام احمد رضا ہی کے لیے ہے۔ میرے آلہ کیا فرماتے ہیں، بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے، آلہ فرماتے ہیں بیٹھتے اٹھتے حضور پاک سے انتظار و استعانت کیجیے۔ اب آج ایسے بھی نامات ہیں جن کو یا رسول اللہ کے سامنے یا رسول اللہ کہا جائے سینہ پھٹتا نظر آتا ہے، تو ایسوں کے بارے میں بھی میرے آرام کیا فرماتے ہیں کہ بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر اس کو کیا، جو جس کا ہوتا ہے بولی اسی کی بولتا ہے، جو رسول اللہ والا ہے وہ یا رسول اللہ کہے گا، جو ہوش والا ہے وہی یا ہوش کے نعرے لگائے گا۔ آج یہ فیشن چلا ہوا ہے، اس فیشن پر ہزارہ جانبے ہو، وہ یہ کہ بچوں کو تعلیم چاہے وہ دنیا ہو، دنیاوی تعلیم ہو یا دینی تعلیم ہو، اسلامی ماحول کے بجائے انگریزی، یہودی، نصرانی ماحول میں جا رہی ہے، اس لیے اسلام کا سبق نہیں پایا جاتا۔ اسکول کی تعلیم پر لاکھوں روپے کا خرچ، اس کے بعد ٹیوشن پر الگ خرچ، لیکن قرآن کی تعلیم کے لیے تو وقت ہی نہیں بچتا کہ بچہ قاعدے سے اس کی تعلیم حاصل کر سکے۔ سارا فوکس ساری توجہ دنیا کی تعلیم پر، دینی تعلیم کے نام پر بس یوں ہی کسی مکتب میں بھیج دیا جاتا ہے، اور اگر والدین نے بہت مہربانی کی تو وہ یہ کہ کسی مولوی کی شکل میں گھومنے والے انسان کو گھر میں آ کر پڑھانے کے لیے فکر کر دیا جاتا ہے۔ اب اس کا اثر یہ ہوتا ہے کیا اثر ہوا؟ اس کا غلط اثر یہ ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیمات سے ناواقفیت کی بنیاد پر بچہ اسلام کے دستور کے خلاف کام کرتا نظر آتا ہے، اپنے اخلاق سے اسلام پر بدمرتا ہوا نظر آتا ہے، اسلامی تعلیمات سے نہ بچوں کو آشنا کرایا جا رہا ہے اور نہ ہی اپنی بچیوں کو اسلامی اصول سے باخبر کرایا جاتا ہے۔ آج جو طلاق کے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو کہنا پڑے گا کہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نکاح ہو طلاق کے ضروری احکام سے دلہا دلہن شوہر بیوی دونوں ظاہر ہیں، دونوں ناواقف ہیں۔ آج کا حال کیا ہے؟ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ شادی کی تاریخ شادی کی ڈیٹ فکس ہو جانے کے بعد اب گھروں میں میٹنگوں کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ کون سا اچھے سے اچھا ہال بک کرایا جائے، کون سا اچھے سے اچھا گراؤنڈ بک کرایا جائے، کس ٹیلر کے پاس کپڑے سلائے جائیں، کس سنار کے پاس دیوار بنائے جائیں، کس اچھے بھٹیارے کے پاس کھانا بنوایا جائے، دلہے اور دلہن کے کپڑے کہاں بنوائے جائیں، مہندی لگوانے کے لیے کسے بلایا جائے، ناچ گانے کے لیے کس سجنے کو بلایا جائے، دیگر ضروری چیزوں کی شاپنگ کہاں کی جائے، ان سب پر کئی دنوں تک صرف ایڈوائز مشورہ لیا جاتا ہے اور مشورہ دیا جا رہا ہے۔ یہ دور چلتا ہے کافی دنوں تک، تب جا کر معاملات طے پاتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی گھر والا اس کی فکر کرتا ہے کہ دلہا دلہن کو نکاح و طلاق کے ضروری مسائل سے کس طرح واقف کرایا جائے، زندگی گزارنے کا طریقہ کیسے انہیں ترین طور پر بتایا جائے، اسلام نے کب طلاق دینے کی اجازت دی ہے، کس صورت میں طلاق دے سکتے ہیں، کس صورت میں طلاق دینا جائز نہیں ہے، کب دے، کتنی دے، طلاق دینے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ دو چیزیں ہیں جن کا جاننا نہایت اہم اور ضروری ہے۔ اس کے لیے کوئی میٹنگ نہیں، اس کے لیے کوئی مشورہ نہیں، کوئی خیال نہیں کیا جاتا۔ آج جو غیر ہماری سید میں کمی ترمیم کر رہے ہیں، آج حکومت نے بھی بات کیا ہے کہ طلاق پر پابندی، تین طلاق نہیں دے سکتے، یہ ہے جو ہماری شریعت میں چینجنگ کر رہے ہیں، ترمیم تبدیل کر رہے ہیں، خود کو جو یہ موقع، خود کو یہ ہمت کس نے دیا؟ تو آپ کو ماننا پڑے گا ہم نہیں دے دیا ہے، یہ ہماری غفلت اور کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ پیروں میں اتنی ہمت نہیں تھی اور الحمدللہ آج بھی نہیں ہے کہ شریعت مصطفیٰ کے وہ قانون کو بدل سکے۔ لیکن آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ شریعت کا کوئی قانون بدل نہیں سکتا، یہ کسی ملک کا، یہ قانون، یہ اسلام کا جو قانون ہے، یہ کسی ملک کے پردھان منتری نے نہیں بنایا ہے، یہ کسی پارلیمنٹ ہاؤس میں نہیں بنا ہے، بلکہ اس قانون کو اللہ نے بنایا ہے اور اس کے محبوب محمد رسول اللہ نے بنایا ہے۔ بدھ کے روز گورنمنٹ آف انڈیا کی جانب سے قانونی بل پارلیمنٹ میں پاس کرایا گیا، اس میں کیا ہے؟ نیا قانون آ رہا ہے کہ تین طلاق جو دے گا اسے تین سال کی جیل ہوگی، یعنی تین طلاق پر پابندی کی کوشش ہے۔ یاد رہے خدشہ یہی ہے کہ اس قانون کا استعمال کر کے مسلم نوجوانوں کو جیل میں پڑا جائے گا۔ حکومت کی مسلم مخالف پالیسی کھل کر آج ہمارے سامنے آ رہی ہے، اور بھی اس قانون میں کئی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے شریعت کے بالکل خلاف ہے۔ یاد رہے مسلمان اسے کبھی برداشت نہیں کر سکتا، ہم اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے پورے طور پر آزاد ہیں، اور یہ آزادی ہمیں ہمارے بھارت کے قانون نے دی ہے، بھارت کے دستور نے دی ہے، اس لیے ہم مسلمانوں نے ہند اور گورنمنٹ آف انڈیا سے مطالبہ کریں گے کہ اس غیر شرعی قانون کو فوراً واپس کیا جائے، اور جو اس میں ترمیم کرنی پڑے ایسی ترمیم ہو کہ جس سے ہماری شریعت میں کسی طرح کی کوئی نقل اندازی نہ ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شریعت کے مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ ایسی صورت میں ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ رب کے مسلمان پر عمل کرے۔ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا اس دن میں کہا اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جا. جب آدمی جب مسلمان اسلام میں داخل ہوگا یاد رکھنا وہ اسلام کے دامن میں باقی چل رہے گا, وہیں پر اس کو سکون ملے گا. آج ہمارے مسلمان غیر تنظیموں کے ساتھ, آج ہمارے مسلمان بڑے بڑے آفیسروں کے ساتھ, غیر مسلمین کے ساتھ بیٹھتے ہوتے ان کے چرنوں میں بیٹھتے ہیں, ان کے بغل میں کھڑے ہو کر فوٹو کھنچوا کر یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سماج میں ہماری عزت ہوگی. تو یاد رکھنا سرکار فاروق اعظم نے نبی پاک تبارک و تعالیٰ عنہ جب بیت المقدس کھڑے فرمایا اور آپ نے جب اس کے بعد دورہ فرمایا, وہاں پر جب آپ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے جو خطاب فرمایا تھا مسلمانوں سے وہ یہی فرمایا تھا, اے مسلمانوں سن لو, جب تک تم دامن اسلام میں رہو گے باعزت رہو گے, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ذلیل نہیں کر سکتی. اس کے مسلمان اس سب کی تلاش میں غیروں کے پاس جائے گا, اسی دن وہ ذلیل رسوا ہوتا نظر آئے گا. اس لیے ایمان کی دولت چاہیے, عزت چاہیے اور امن و سکون چاہیے. یہ کسی مندر کے پاس نہیں ملے گا, یہ کسی دنیا دار کے پاس نہیں ملے گا, یہ سرکار مدینہ کی غلامی میں ملے گا, یہ غوث اعظم کی غلامی میں ملے گا. آئیے ہم سب فکر ہے کریں کہ ہم آج کے طریقے مصطفیٰ پر شکتی کے ساتھ عمل کرنے والے بن جائیں. الحمد للہ بس خود کو اللہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے, مشرق آلہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارے. اللہ عظمت و شان و کرامت و خیال سننے کے لیے آج نرمدا ابابلین امام محمد اللہ خوف میں آپ تمام اسلام ضرور تشریف لائے. الحمدللہ شکی شب مبارک سے ذکر غوث اعظم ہو رہا ہے, جس میں دو روز استاد الاساتذہ حضرت علامہ مفتی محمد تصفیق احمد صاحب اللہ نے بیان کروایا, اس کے بعد سے بہت میں حضور کا ملت یہ بخش صاحب بیان کر رہا ہے, اور آج ان شاء اللہ ذکر غوث اعظم بیان کیا جائے گا, اور اس جذب میں ان شاء اللہ حضور کا ملت دامت برکاتوں قدسیہ بلب کے رفیق سرپرستی فرمائیں گے. تمام علماء نے غوث اعظم سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ 9:30 بجے نرمدا سے اس جہیں ضرور شرکت کروائے اور اپنے ایمان کو دلا بخشے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر زندگی عطا فرمائے, ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے, اور علماء اہل سنت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سلامتی عطا فرمائے. جو علماء اہل سنت بیمار ہیں پروردگار ان سب کو شفا کاملہ کر کے عاجزانہ عطا فرمائے. بالخصوص جانشین سرکار مفتی اعظم حضور قانون کریا دامت برکات کیا, اور سرکار خلیفہ سرکار مفتی اعظم حضور فراز ملت دامت برکات کیا ہو. اللہ سبحانہ و تعالی سرکار غوث اعظم کے وکیل شفا قانون کر کے عاجزانہ عطا فرمائے, ان کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے, ان کے دشمنوں کو خائب و خاسر فرمائے, دلیلوں کو رسوا فرمائے. دین اسلام زندہ باد, مسلک اہل سنت پر جماعت قائم رہا. باقی دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.